نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مصنف رحمة الله عليه فرماتے ہیں، باب الاعتکاف وقیام رمضان، اعتکاف اور قیام رمضان یعنی تراویح سے متعلق بیان، احادیث کا ذکر اور بیان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اعتکاف کہتے ہیں کسی جگہ کو کسی کام کے لیے خاص کر لینا، یہاں تک کہ جو لوگ بتوں کے پاس بیٹھ کر کے ان کی عبادت کرتے تھے اس کو بھی اعتکاف کہا گیا ہے. کانوا یعکفون علی اصنام لہم، کلام پاک میں ذکر ہے کہ اپنے بتوں کے پاس بیٹھ کر کے وہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو اعتکاف کسی بھی جگہ کو کسی کام کے لیے خاص کر لینے پر اعتکاف کہتے ہیں، لیکن شرعی معنی میں اللہ کی عبادت کی خاطر خاص ایام میں جو مشروع طریقہ ہے اس مشروع طریقے سے کسی مسجد میں جگہ بنا لینا اور عبادت ہی میں اور ذکر اذکار میں گزارنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب میں یا انسانی فطرت میں ایک چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ تنہا ہونا چاہتا ہے، یہ چیز ہے. شریعت نے، اسلامی شریعت نے اور دوسری جو بھی شریعت کسی نبی کی رہی ہو، ہر شریعت میں اس چیز کا لحاظ رکھا گیا اور اس کے خاص آداب بیان کیے گئے. آپ دیکھیں گے ایک عیسائیوں کی ہاں بھی ایک چیز رہی جس کا نام وہ رحبانیت رکھ لیتے تھے، دنیا سے الگ ہو کر کے جنگلوں میں یا کہیں بھی الگ اپنی کٹیا بنا لیتے تھے اور اس میں وہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وہ رحبانیت ابتدعوہما کتبنا علیہم. رحبانیت دنیا سے قطع تعلق کا مطلب ہوتا تھا کہ لوگوں سے میل جول ختم کر دینا، شادی بیاہ اور دوسرے جو انسانی تقاضے ہیں ان سے دور رہ کر کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو خاص کر لینا، یہ شریعت کی چیز نہیں ہے. وہ رحبانیت ابتدا، انہوں نے اس کو ایجاد کیا، یہ بدعت انہوں نے اپنے طور پر ایجاد کی. ما کتبنا علیہم، ہم نے ان کے اوپر اس کو فرض نہیں کیا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے ہندوؤں کی ہاں ہے کہ تپسیا کے نام سے، یعنی یہ کہ گویا اپنے کو مشقت میں ڈال کر کے اور اللہ کو راضی کیا جائے، اس نام سے وہ لوگ اپنا سادھو ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر کے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کی ہاں جس کو کہتے ہیں ایک خاص قسم کی ورزش، اور اس ورزش کے ذریعے سے اپنی خواہش نفس کو ختم کر دیتے ہیں، عضو تناسل کو بیکار کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے خاص طریقے اختیار کرتے ہیں. پھر جا کر کے جنگلوں میں پتے کھا کر کے اور جانوروں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی ایک چیز رہی ہے. یہ چیز اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی طرح حقیقت میں مسلمانوں نے بھی اس کو جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص دن اور خاص وقت اور خاص جگہ رکھنے کے تھے، اس سے الگ ہو کر کے انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو پرانے قوموں کا طریقہ رہا ہے، جن کو کہا جائے گا کہ صوفیہ کی ہاں، جو بعد صوفی نام ہی ایسا ہے کہ وہ نئی چیز ہے، لیکن پرانے زمانے کے صوفیہ اور آخری زمانے کے صوفیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے، متاخرین صوفیہ نے تو دین ہی کو بدل ڈالا، اور وہ اپنے دین کو اس نام سے جس کو خانقاہ کہا جاتا تھا، وہ الگ ہو جاتے تھے، وہاں اپنا گھر الگ بنا کر کے، یہاں تک کہ جنگلوں میں کٹیا بنا کر کے، اور اپنی روزی جس طرح بھی ہو کوئی لا کے دے دے، نہیں تو پتے کھا کر کے گزارنے والی زندگی بھی انہوں نے ایجاد کی. یہ صوفیہ کے ہاں بہت سے ایسے طریقے رہے ہیں. ابھی ایک بزرگ پاکستان کے جو بہرحال اچھے خاصے عالم، ان کا نام سے جامعہ بھی چل رہا ہے اور سب کچھ، ان کے والد، انہوں نے خود اپنے والد کا ترجمہ لکھا ہے، سبحان اللہ. جب اپنے والد صاحب کے، والد مرحوم کے ترجمے میں لکھا ہے انتقال کے بعد ان کے، کہ ہمارے والد مرحوم بہت ہی پرہیزگار، متقی، عبادت گزار، یہاں تک کہ انہوں نے کئی سال جنگلوں میں گزارے، درندوں کے ساتھ رہتے تھے، جب ڈر لگتا تھا تو دل پر وہ توجہ فرماتے تھے، یہ خاص جو ان کی اصطلاح ہے، تو سب ماسوا سے وہ بے نیاز ہو جاتے تھے، ارد گرد جانور چیخ رہے ہیں، شیر دھاڑ رہے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے. یہ لکھا ہے بزرگ نے، جو ایک اچھے عالم مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے والد مرحوم کے سوان حیات میں یہ چیز لکھی. پڑھ کر کے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو شخص زندگی بھر قرآن اور حدیث میں زندگی گزارے، قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، فقہ کا مطالعہ کرے، اس قسم کی چیزوں میں پڑھ کر کے اور اس قسم کی چیزوں کی تعریف کرے، اور اس تعریف کے ورے گویا لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے کہ دنیا سے الگ ہو کر کے چلے جاؤ اور جا کر کے جنگلوں میں گزارا. دین میں یہ چیز ہرگز نہیں رہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو طریقہ اختیار فرمایا، وہی طریقہ ہمارے لیے جائز ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں گے سبحان اللہ. اسی وجہ سے بار بار میں اس کا ذکر کرتا ہوں جس کا ذکر پیارے رسول کرتے تھے، کہ ہر خطبے میں یا جہاں کہیں بھی پیارے رسول کو کوئی خاص خطاب کی ضرورت پڑتی تھی، سب سے پہلے وہ خطبہ پڑھتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی معاملے میں سب سے اچھی سیرت پیارے رسول کی سیرت ہے، زوجیت یا ازدواجی تعلق سے متعلق، یا اسی طرح باپ ہونے کی حیثیت سے، یا یہ کہ دوست ہونے کی حیثیت سے لوگوں کے، ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے. کیسے سوتے تھے، کیسے آپ جاگتے تھے، اور کھاتے کیا تھے، اسی طرح روزے آپ جو رکھتے تھے، یا روزے کے درمیان، روزے کے بعد افطار کی جو کیفیت ہوتی تھی، جیسا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زاد المعاد میں، کہ پیارے رسول کی سیرت عام انسان کی زندگی کے لیے اور عبادت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے معتدل سیرت. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تم کو امت وسط بنا کر کے بھیج رہے ہیں، نہ اس میں کوتاہی ہے اور نہ اس میں مبالغہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے. تو اس معنی کو ادا کرنے کے لیے، تزکیے نفس کے لیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جاہلیت کی آلائشوں میں پھنسے ہوئے تھے، اس میں ملوث تھے. پیارے رسول نے اپنی سیرت اور اپنی تازائی ہوئی تعلیم قرآن سنت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا. قرآن سنت میں تزکیہ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے واجبات دینیہ. ایک صحابی آیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں. پیارے رسول نے جب اسلام کے ارکان بتائے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا ہے، تو کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہمارے اوپر فرض ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں. پیارے رسول فرماتے ہیں نہیں، نماز اور ارکان اسلام میں سے اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز فرض نہیں. الا ان تتطوع، یعنی اسی میں تم نفل زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. نماز پڑھنے ہو تو نفلی نماز، روزے رکھنے ہو تو نفلی روزے، اسی طرح حج کرنے ہیں تو زکات نفلی. الا ان تتطوع، کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس سے کم کروں گا اور نہ اس سے زیادہ کروں گا. پھر رسول فرماتے ہیں کہ افلح واللہ ان صدق، جانے لگے وہ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر انہوں نے یہ بات صدق نیت سے یہ بات کہی اور اس پر عمل کیا انہوں نے تو کامیاب ہوئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی ہے. تزکیہ نفس میں تہجد کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، اور تہجد کا جو طریقہ اللہ کے ساتھ تنہائی میں رات کے اندھیرے میں آدمی جب اکٹھا ہوگا یقیناً اس کے دل کو صفائی ملے گی، اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ اس وقت نازل ہو رہے ہیں، کس قدر بھی آدمی کا دل دنیا کے آلائشوں میں مبتلا ہو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کی طرف رغبت اور دل کی صفائی، لوگوں کی جانب سے اس کا دل صاف، ہر چیز سے بہرحال اس کو تزکیہ ملے گا، ہر چیز میں، ہر پہلو میں اس کو تزکیہ ملے گا. اس وجہ سے تزکیہ یا اس نفس امارہ کو جو کو صحیح کرنے کا یا صاف کرنے کا یا اس کو صحیح راستے پلانے کا جو طریقہ پیارے رسول کا رہا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں وہ پسند نہیں ہوگا. لوگوں نے اسی نفس امارہ ہی کے تزکیے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کیے، لیکن طریقے اختیار کرنے کی مجبوری ان لوگوں کی تھی، ان لوگوں کو تھی جن کے سامنے کوئی ایسی کتاب نہ ہو جس پر وہ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، یا ایسی سیرت آئیڈیل نہ ہو جس کے اوپر بھروسہ کر کے وہ کام کریں. پیارے رسول کی تو ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز محفوظ ہے, ان لوگوں کی تو کتاب انجیل اور تورات توریت بھی یا جو وید ہیں سب وہ بھی محفوظ نہیں ہے صحیح طریقے سے. وہ خود شبہ میں ہیں کہ کتنے سالوں کے بعد ان کو لکھی گئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل لائے تھے 200 سال کے بعد کسی بولس نام کے کسی آدمی نے اس کو لوگوں پر لکھایا, پھر اس کے بعد اس میں بھی اضافہ آگے پیچھے ہوتا رہا, کیا کیا ہوتا رہا. اسی طرح توریت کے بارے میں بھی ہے, لیکن ہمارے سامنے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آنکھ کا اشارہ اور آنکھ کے پلک اور چھپکنے کا ذکر بھی ہے. تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ ہم نئی چیز کا ایجاد کریں. اسی وجہ سے پیارے رسول نے تاکید فرما دی ہے کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے افضل طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہی دین آخر تک رہنے والا تھا, دوسرے دینوں کو اللہ تعالیٰ نے آخری دین بنانے کا ارادہ نہیں رکھا, اس وجہ سے وہ ضائع ہو گئے. کہتے ہیں ایک تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی یہودی نے مجھ سے پوچھا, کہا کہ تمہارا قرآن محفوظ ہے اسی طرح جس طرح اترا تھا تمہارے نبی پر, اور ہم لوگوں کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں. تو انہوں نے جواب دیا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اناجیل کی حفاظت کے لیے تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالی. بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ, وہ آیت پڑھی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے طلب کیا تھا کہ اس کو یاد کریں, لیکن اللہ کی پیارے رسول کی لائی ہوئی کتاب قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری دی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس وجہ سے اس کا ایک ایک حرف اور اس کا جو تفصیلی بیان ہونا چاہیے احادیث میں, اس آیت کا کیا مطلب ہے, وہ سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں محفوظ ہے. ہمیں ضرورت نہیں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کی, اگر ہم نے دیکھا تو گمراہی ہوئی. پیارے رسول کی بات کو صحیح مانے آپ اور یقین جانے کی آگے پیچھے کرنے یا اس میں اضافہ کرنے میں گمراہی ہے, اسی کو بدعت کہتے ہیں. پیارے رسول فرماتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها, سب سے بری بات دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے. جب سب چیز موجود ہے تو اس میں نئی چیز ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دین کو ناقص سمجھ رہے ہیں. صوفی اکرام کا احترام الگ, لیکن انہوں نے یقیناً دین میں بہت سی غلط چیزیں ایسی, اور وہ غلط لوگ اس میں یقیناً آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ ملحد تھے. حلاج ابو منصور حلاج, جس کو سبحان اللہ ہندوستان کے شعرا وغیرہ بہت کچھ سمجھتے ہیں اور اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, وہ خالص مرتد آدمی تھا جو ہر حلال حرام چیز کو حلال کر رہا تھا مسلمانوں کے لیے. آخر خلیفہ وقت نے اس کو قتل کیا. کہتے ہیں کہ زبان منصور کی ہے بولنے والا پردے, وہ کہتا ہے کہ بندہ ہی خدا ہے, وحدت الوجود کی بنیاد اس نے ڈالی مسلمانوں میں. بہت سے لوگ ہیں جو اس کو یوں ہی اس نام سے رٹ رہے ہیں وحدت الوجود وحدت الوجود, لیکن سمجھتے نہیں کہ اس کا مطلب کیا. وہ کہتا تھا کہ بندہ خدا بندہ بندہ ہے, اور اس عربی معنی میں عربی آدمی تھا, اس نے اس عربی معنی میں کہا کہ اسی طرح ایک دوسرے نے بھی کہا اسی کو نقل کر کے کہا کہ العبد رب والرب عبد فلست ادری من المکلف, بندہ رب ہے اور رب بندہ ہے, تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ کس کو مکلف کہا جائے کہ یہ مکلف ہے اور تکلیف دینے والا کون ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام تکالیف سے آدمی آزاد ہو جائے, اس وجہ سے وہ زندگی بھر آزاد ہی رہا. اس طرح کی غلط چیزیں انہوں نے ایجاد کی, اور بہت سے یہودی بھی اس نام سے داخل ہو کر کے, مجھے یاد ہے اچھی طرح کی کسی علاقے میں کسی زمانے میں اخبار میں پڑھا تھا ہم نے کہ ایک ہندو تھا جو پنڈوا بہت بڑا تھا, اچانک کسی علاقے میں بہار کے گیا یا بنگال کے گیا, اس نے اسلام ظاہر کیا, قرآن بھی حفظ کیا سب کچھ, اور گمراہی اور وہ علاقہ ابھی جا کر کے دیکھا میں نے کہ اس میں الحمدللہ 75% اچھے عقیدے کے لوگ ہیں. اس علاقے میں جا کر کے اس نے ڈیرہ ڈالا اور غلط غلط چیزیں خاص طور پر عورتوں کے لیے جھاڑ پھونک دعا دربن کے نام سے لوگوں کو بہت کچھ گمراہ کیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ ہندو ہے, جب انتقال ہوا اس کا اچانک تو ہندو تھا یقیناً, اس نہ اس کا ختنہ تھا نہ کچھ تھا, اور یہ پتا چلا کہ فلاں جگہ کا رہنے والا تھا. تو کہتے ایسے, اور میں اس کو مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہت سے لوگ صوفیہ کے نام سے یہودی اور نصرانی اور دوسرے لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے داخل ہوئے اور اس میں غلط عقیدے انہوں نے داخل کیے. پیارے رسول کی سنت سے جو بھی ہٹے گا غلط کار ہوگا. رہ گئی بات اگر اچھی نیت سے بھی کرتا ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر بدنیتی سے جیسے منافق لوگ ہوتے تھے اسلام ظاہر کر کے کفر کو چھپا کر کے لوگوں کے اندر اپنا کام کرتے تھے اس طرح کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی انشاءاللہ ان کا حساب لیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس تزکیہ نفس کا جو طریقہ پیارے رسول نے چھوڑا ہے ہمارے درمیان، ہر وقت آپ ذکر اذکار کرتے رہیں، نماز پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں. الاحسان ان تعبد اللہ کا انک ترا، احسان یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو. جس طرح اللہ کے لیے بہت اونچی مثال ہے، ایک آدمی اپنے باپ یا دادا کے سامنے ادب کے ساتھ کس طرح کھڑا ہوتا ہے، جب یعنی ان کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو ان کے دل کے لیے آزاری کا باعث ہو یا ان کی تکلیف کا یا ان کے کہنے کے خلاف پڑے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اللہ کے سامنے جب ہم سوچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو ظاہر بات ہے اس کا یقین تو رکھنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جس طرح ایک باپ دیکھ رہا ہے بیٹے کو، اس شعور کے ساتھ آدمی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اس طرح عبادت کریں تزکیہ نفس کے لیے، یہ طریقہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلایا ہوا ہے. ذکر اذکار صبح شام کرتے رہیں، ذکر کا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ سب تزکیہ نفس کے لیے پیارے رسول نے مشروع فرمائے. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا یاد کی یاد کرتے تھے. بیٹھے ہیں تو ایک مسلمان کا بیٹھا رہنا بیکار نہیں جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی اخبار ہے، کتاب ہے، نہیں کوئی ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے. نہیں کچھ ہے، آدمی کو باندھ دیا جائے، اگر زبان اس کی کھلی ہے، دماغ صحیح ہے، زبان بھی نہیں ہے، زبان پر بھی پابندی ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، تو دل سے اللہ کا یاد کرے گا، اللہ کی یاد کرے گا، تو ایک مسلمان کا وقت ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنے جی میں اپنے دل میں یاد کرے گا میں اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا، اور جو شخص میں کسی مجلس میں مجھے یاد کرے گا تو میں اس کا ذکر کروں گا اس سے اچھی مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں. تو ایک مسلمان کے تزکیہ نفس کے لیے صبح شام ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہ کر کے پیارے رسول کی سنت کے مطابق ہی گزارنا ہے. وہی تزکیہ نفس اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں مقبول ہے. اور جن لوگوں نے اس تزکیہ نفس کے لیے غلط طریقے اختیار کیے، یقیناً وہ بدعت کے مرتکب اور گمراہی میں پڑنے کے گمراہی کے مرتکب ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اعتکاف یعنی دنیا سے الگ ہو کر کے کسی جگہ کو لازم پکڑ لینا کہ جا کر کے ہم کسی کھوہ میں بس جائیں یا کسی جنگل میں بس جائیں، وہاں پتا کھائیں اور سب کچھ ہو اس طرح کا، تو یہ عقیدہ یا یہ عمل اسلام میں مقبول نہیں ہے. وہی طریقہ الگ ہونے کا 10 دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا 20 دن 25 دن آپ اگر نظر مانیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے 10 دن پہلے یا آخری عشرے میں یا پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں آپ اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کی شکل یہ کہ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر کے نماز میں شریک ہوتے، لوگ خاص مسائل پوچھنے آتے آپ اس کا جواب دیتے، باقی اوقات میں آپ نے حجرہ بنا رکھا تھا حصیر کا، چٹائی کا، کھجور سے بنی ہوئی چٹائی کو کے ذریعے سے گھیر لیا تھا، آپ اس میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے. پہلے رمضانوں میں تو آپ نے پہلے عشرے میں، پھر دوسرے رمضان میں بیچ کے والے عشرے میں، آخر میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری عشرے میں آپ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. آپ کی ازواج متحرات بھی اعتکاف کرتی تھی. اعتکاف کے لیے شرط ہے مسجد، کسی بھی مسجد جامع جیسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر جمعہ فرض ہے وہ شخص اعتکاف کرے، تو کسی بھی ایسی مسجد میں جو جس میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہو، تاکہ جمعہ کے لیے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ اس کے لیے جائز ہے کہ دنیا کے بہت سے امور کو اور بہت سے تعلقات کو چھوڑ کر کے 10 دن کے لیے اللہ کے لیے اپنے کو خاص کر دیں. یہاں تک کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے، الا کہ خدا نخواستہ ایسی حالت ہو، جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے والد والدہ کا انتقال ہو رہا ہے تو اس وقت وہ جا سکتا ہے. یہ بھی ایک گویا عام مسالے عام دلیلوں کو دیکھ کر کے، لیکن پیارے رسول نے واضح طور پر لفظ جو ہے کہ عیادت نہیں کر سکتا ہے، یا جنازے کو وہ جنازے کے پیچھے جا کر کے دفن بھی نہیں کرا سکتا. مسجد میں جنازہ ہے اگر تو جنازے کی نماز پڑھے, اگر جنازے کی نماز باہر پڑھی جاتی ہے تو جنازے کی نماز میں بھی حاضر نہ ہو. اس قدر اس طرح کی چیزوں کو کی پابندیوں کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو مشروع فرمایا. الا یہ کہ اگر کوئی اور دفن کرنے والا نہیں ہے, کوئی اور غسل دینے والا نہیں ہے, تو ان کاموں کے لیے بدرجہ مجبوری نکل سکتا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ اعتکاف مشروع ہے, وہ بھی 10 دن کا, یا اگر کوئی اس سے زیادہ کا نظر مان لے تو اس نظر کو پوری کرنے کے لیے اس کو روزہ اعتکاف یا مسجد میں جگہ بنا لینا اور اللہ کی یاد میں گزارنا, جتنے دن کی نظر مانے گا اتنے دن اس کے لیے جائز ہوگا. اسی طرح قیام رمضان, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جس نے رمضان کا قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ کے اجر کو طلب کرتے ہوئے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ان تمام گناہوں میں میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اعمال کے ذریعے سے گناہوں کے معاف کرنے کا جہاں ذکر آتا ہے اس سے عام اکثر علماء نے یہی لیا ہے کہ چھوٹے گناہ مقصود ہیں, لیکن بڑے گناہ اگر کیے ہیں تو اس کے لیے توبہ شرط ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, اگر اس کو یاد ہے کہ اس نے بڑا گناہ کیا ہے تو اس کے اوپر توبہ واجب ہے, یاد رکھتے ہوئے عام مدن اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا, دوسرے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. لیکن اگر بھول گیا ہے تو انشاءاللہ ان اعمال سے بھی چھوٹے گناہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور یہی چیز عام نصوص سے میل کھاتی ہے. یہ قول یہی صحیح معنی ہوتا ہے کہ اگر بھول گیا ہے, بڑا گناہ کیا بھول گیا, نہیں یاد آیا, توبہ نہیں کر سکا, تو ان اعمال کے ذریعے سے بڑے گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے, اس وجہ سے سستی نہیں ہونی چاہیے اس چیز میں. اور یہ قیام رمضان آپ اکیلے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, پیارے رسول نے اکیلے بھی پڑھا ہے, بلکہ علماء اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جو شخص حافظ قرآن ہو اس کے لیے افضل ہے کہ اکیلے وہ پورا اپنی طرح بھی پڑھے. جیسے بھی ہو, پیارے رسول نے 3 دن پڑھ کر کے اس کی مشروعیت جماعت بھی آپ نے جاری فرمائی, یہ جماعت کرنی بھی جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس جماعت کو پیارے رسول کی جماعت کو چھوڑنے کا تو کوئی سوال نہیں, پیارے رسول کے بعد جو جماعتیں ہوتی تھیں اس کو چھوڑ کر کے الگ گھروں میں وہ اپنی تراویح پڑھا کرتے تھے. وہی تراویح تہجد عام دنوں میں جو تہجد کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا پیارے رسول نے مشروع فرمایا. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے یا جماعت ہی اگر چند آدمی مؤخر کر کے آخری رات میں پڑھیں تب بھی جائز ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخير من رمضان شد مئزره واحيا ليله وعقب اهله, متفق علیہ. جب عشر اخیرہ رمضان کا آتا تھا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند باندھ لیتے تھے, اپنا تہبند باندھ لیتے تھے, شد میں ضرور اپنا تہبند باندھ لیتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور میں نے کہا ہے کہ شد میں ضرور کا مطلب اپنا تہبند باندھ لیتے تھے, یعنی بیوی سے مخالطت یا بیوی سے جمع وغیرہ نہیں کرتے تھے, الگ ہو جاتے تھے اعتکاف کے لیے. یہ ہے تہبند باندھنے کا مطلب. دوسرے لوگوں نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ خصوصی طور پر آپ تیار ہو جاتے, جسے آدمی تیار ہوتا ہے کپڑے وغیرہ سمیٹ کر کے, اس طرح خصوصی تیاری کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ احیا لیلہ, اور آپ پوری رات میں جاگتے تھے. وہ القضاء لہ, اور اپنے اہل عیال کو بھی آپ جگاتے تھے. یہ ہے عشر اخیرہ کو گزارنے کی سنت, یہ کہ رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں اس کو گزارا جائے. احیا لیلہ, مجبوری کی شکل میں آدمی سو بھی سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے زیادہ, اس میں زیادہ دن کی بات نہیں ہے, چند راتوں کی بات ہے. آدمی اس طرح کے معمولی کاموں کے لیے وہ کئی راتیں مستقل جاگ لیتا ہے, تو اللہ کے لیے اس قسم کی راتیں جاگنی, بہرحال یہ سوچ کر کے اس پر بہت بڑا اجر ہے, انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. لیکن لوگ رغبت یا سمجھ لیجئے ثواب کا یقین نہیں رکھتے حقیقت میں. اگر یقین ہو, جس طرح کی یقین ہو کہ اگر ہم حرم سے باہر اس وقت جائیں گے تو ہمیں وہاں اتنے کافی پیسے مل جائیں گے, پھٹ رہا ہے سب کچھ, اگر اس طرح کا یقین ہو جائے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کا اجر مختا ہوا مجھے ملے گا, تو یقیناً ہم اس پہ زیادہ سے زیادہ رغبت کریں.
جی سر, اعتکاف کرنے والا اگر بیمار پڑ جائے, اعتکاف چھوڑنا پڑ جائے, تو اس کے بعد
کوئی حرج نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نظر مانی ہے اگر اس نے کہ ہم عشر اخیرہ کی 10 دن کی نظر مان 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ ایک سنت ہے، کوئی بھی سنت ہے، جیسے آپ سنت نماز پڑھ رہے ہیں اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں، روزہ ہے، صبح آپ نے روزے کی نیت سے آپ اٹھے اور پھر اچانک کوئی ضرورت پیش آئی یا بھوک لگ گئی یا مجبوری ہو گئی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں، البتہ نظر ہے اگر مجبوراً توڑ رہے ہیں اعتکاف اگر چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس کے ایام کو دوسرے دنوں میں مکمل کرنا ہے۔ وعنها حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی آخر دم تک آپ نے رمضان کے عشر اخیرہ ہی کا اعتکاف کیا، اس کے علاوہ روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے پہلے عشرے میں رمضان ہی میں آپ نے اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں، پھر اوسط عشرہ میں، بیچ کے عشرے میں، پھر اس کے بعد آپ کا آخری جو عمل رہا ہے وہ آخری عشرے میں وفات تک آپ اعتکاف کرتے رہے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر آپ کی ازواج مطہرات نے عشر اخیرہ کا بعد میں اعتکاف کیا، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، یعنی یہ کہ منسوخ نہیں ہے، یہ حکم جو پیارے رسول کے زمانے میں تھا ایک امن ہے، سنت ہے، شرعی ہے، آپ کی ازواج مطہرات بھی اس کو آپ کے بعد کرتی تھیں، کیونکہ اگر منسوخ ہو گیا ہوتا تو ان کو کرنا جائز نہیں تھا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی العشر صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔ کون سی فجر، کس تاریخ کی فجر کو، عشرہ اخیرہ جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے، 20 دن گزر جانے کے بعد 21 کی صبح کو پیارے رسول، رات ہی کو 21 کی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، 20 دن گزر جانے کے بعد یا 20 رمضان کی تاریخ گزر جانے کے بعد 21 کی رات ہی سے وہ 21 کی تاریخ شروع ہوئی، لیکن آپ اعتکاف میں فجر کی نماز یعنی 21 کی صبح کو آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل علی رأسہ وهو فی المسجد فأرجله، آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، اعتکاف کی حالت میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا شوہر کو چھو لینا یا شوہر چھو لے بغیر شہوت کے یا شہوت کے ساتھ ہی اگر کوئی مضی وغیرہ نہیں خروج ہوئی تو وضو کے ٹوٹنے کا باعث نہیں ہوتا، اس سے مسئلہ یہی ہے، ایک یا کوئی بھی عورت اچانک کسی عورت سے جسم لگ گیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کلام پاک میں آیا ہے اولا مستم النساء، تم ملامسہ کرو عورتوں سے تو غسل کر لو اور وضو کر لو، تو اس میں غسل اور وضو خاص معنی جو اس کا ہے وہ جمع کا معنی ہے، اس حالت میں تمہیں غسل کرنا ہے، لیکن عورتوں کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بھی چھوتے تھے اور اعتکاف میں ہوتے تھے، آپ باوضو ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیونکہ مسجد آپ کی مسجد اور حجرے کی دیوار ایک تھی اور دروازہ جو تھا پیارے رسول کے داخل ہونے کا مسجد میں وہ قبلے کی پہلے صف کے آگے تھا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے، آپ کو جب کندھا کرانا ہوتا تھا تو آپ آتے تھے مسجد ہی میں بیٹھ کر کے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کے سامنے کر دیتے تھے، وہ اپنے حجرے میں ہوتی تھیں اور وہ دھوتی اور کنگھا کر دیتی، دھونے کا بھی ذکر آیا کہ دھو دیتی تھی اور کنگھا کر دیتی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور بال مبارک کا، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس حالت میں اس قدر خدمت عورت کی سے لے سکتا ہے، شرط یہ کہ مسجد سے نکلنے کی بات نہ ہو، ضروری چیزوں ہی سے مسجد سے نکلے گا، لیکن اس طرح سر کو مسجد سے باہر کر لینا اگر ایسی پوزیشن ہو گھر اور مسجد کی تو آدمی کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت خود اگر چھوئے شوہر کو یا شوہر چھوئے عورت کو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا ذکر نہیں آتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت ہے کہ کس قدر بھی عبادت میں عزلت آدمی کرے لیکن بیوی بچوں کے حالات سے دور نہ رہے یا بیوی بچوں سے دور نہ رہے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سے ایک دم الگ ہو کر کے وحشت ہمیں نہ ہو ان سے الگ ہو کر کے، تو پیارے رسول ملتے رہتے تھے، لیکن یہ ملنے کی جو صورت ہوتی تھی اس قسم کی کہ آپ جمع وغیرہ سے دور ہو کر کے صرف ملاقات کی بات تھی، اور یہ کام اس قدر کام دے کر کے خوشی کی بات ان کے اوپر ہو سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ خود عورت معتکف میں اعتکاف گاہ میں آ کر کے شوہر کی زیارت کر سکتی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اعتکاف کا ذکر ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں آئی پیارے رسول کی زیارت کرنے اعتکاف گاہ میں. نکل کے جب جانے لگی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل کر کے ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے گھر تک گھر کے قریب پہنچانے گئے, کیونکہ رات کا مسئلہ تھا. تو دو آدمی دور تھے, دیکھ رہے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیارے رسول نے جب دیکھا پیارے رسول کو, حضرت صفیہ کو, تو جانے لگے واپس ادبن کہ ہم نکل جائیں یہاں سے پیارے رسول اور آپ کی زوجہ مطہرہ. آپ نے ان کو پکارا اور ان کو بلا کر کے کہا, دیکھو ہذہ زوجتی صفیہ, یہ میری بیوی صفیہ. کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی اجنبی عورت تھی پیارے رسول. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے اوپر کوئی ہم شبہ نہیں کر سکتے ہیں. پیارے رسول نے کہا نہیں, شیطان جو ہے آدمی کے اس رگ میں بھی دوڑتا, ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی ایسا شک و شبہ ڈالے. اس وجہ سے یہاں یہ بھی مسئلہ اس سے معلوم ہوتا ہے, جہاں یہ معلوم ہوا کہ عورت شوہر کی زیارت آ کر کے کر سکتی ہے اعتکاف گاہ میں, اسی طرح یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر صبح کی جگہ پر ہے تو اپنا صفایا کر دینا چاہیے, اپنی عزت کو بچانے کے لیے معاملے کو واضح کر دینا چاہیے کہ بھائی ایسا نہ سمجھو مسئلہ اس طرح کا ہے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ سوچ بیٹھے کہ کوئی اجنبی عورت آ کر کے پیارے رسول کے ساتھ خلوت میں ہوئی تھی. اس وجہ سے پیارے رسول نے جب کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اوپر کوئی شبہ کر سکتا ہے؟ تو پیارے رسول نے کہا نہیں, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. تو مقصد یہ ہے کہ عورت بھی آ کر کے اعتکاف گاہ میں زیارت کر سکتی ہے, اسی طرح شوہر اپنا سر عورت کے سامنے پیش کر سکتا ہے.